بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله، والصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلى الله عليه وسلم. عزیزان ایمان، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ حق کو پہچانے اور اپنے آپ کو بھی پہچانے کہ ہم خود حق پر ہیں یا نہیں ہیں، جو واقعی حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں واقعی حق پر ہوں یا نہیں ہوں. لیکن جو حق کی تلاش میں نہیں ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں، میں کس نقطے پہ ٹھہرا ہوا ہوں، میری جائگاہ کہاں ہے، آیا میں حق کے سلسلے میں بے طرف ہوں یا میں حق کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہوں. میرے دل میں حق کی تلاش ہے یا نہیں ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس کا جاننا ہر حق پسند کے لیے ضروری ہے. جو حق پسند ہوتا ہے اسی کو علوی کہتے ہیں، اسی کو حسینی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. جو حق کی تلاش کے لیے نکلے وہ کربلا پہنچے. جو لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے، حق سے کراہیت رکھتے تھے، حق کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے تھے، انہیں آخر تک بھی حق نہیں ملا. تو یاد رکھیے، جو شخص حق چاہتا ہے اسی کو حق ملتا ہے، جو حق نہیں چاہتا اسے حق نہیں ملتا. جو اللہ سے مانگتا ہے اسی کو اللہ عطا کرتا ہے. اللہ کے پاس میں نے عرض کیا، کمی نہیں ہے، کمی لینے والے کے پاس ہے، کمی دینے والے کے پاس ہے. اور دنیا میں سارے اشارے حق کی طرف کر رہے ہیں، دنیا میں تمام آیتیں اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ہم اللہ کی آیتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ ہمیں نہیں ملے تو بہت ہماری عاقبت خراب ہے. والعاقبت للمتقین، عاقبت متقین کے لیے، اللہ کی پرواہ کرنے والوں کے لیے. اللہ کو تلاش کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کا احساس رکھنے والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ہے. جناب زہیر قین کو حق ملا کہ نہیں ملا، راستہ ملا یا نہیں ملا؟ جناب حور کو راستہ ملا یا نہیں ملا؟ جناب وہب کو راستہ ملا یا نہیں ملا؟ کتنی ایسی مثالیں ہیں تاریخ اسلام میں جو زندگی بھر بھٹکتے رہے، آخر میں انہیں حق ملا، عاقبت بخیر ہوئی. لیکن کتنی ایسی زندگیاں بھی ہیں جو پوری زندگی رسول کے اطراف میں گزری، آخر میں حق کے راستے سے ہٹ کے مرے. پوری زندگی دین حق پر رہے، آخر میں راستے سے بھٹک کر دنیا سے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر رہنے کے بعد، حق کو ماننے کے بعد حق پہ باقی رہنا بھی کمال ہے. صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ ثابت قدم بھی رہنا ضروری ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن حقیقت میں وہی ہے، سچا وہی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ پھر ثم لم يرتابوا، پھر اس کے بعد شک بھی نہ کرے. وجاہدوا، اس کے بعد جہاد بھی کرے. باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، وہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، جہاد بھی ضروری ہے، میدان جنگ میں ثابت قدم بھی رہنا ضروری ہے. احد کا معرکہ بھی آئے گا درمیان میں، بدر بھی آئے گا درمیان میں، درمیان میں اور بھی جنگیں آئیں گی. کسی بھی جنگ میں فرار نہیں کرنا ہے، اگر فرار اختیار کریں گے تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا. ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے، حق پر ڈٹے رہنا بھی ضروری ہے. تو عزیزان گرامی، یہ مزاج ہوتا ہے، مزاج حق وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مزاج حق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہمارے پاس وہ مزاج ہے یا نہیں ہے، اسے تلاش کرنا ہے. وہ آئینہ ہمیں دکھانا ہے، وہ ہمیں وہ آئینہ چاہیے جس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر نظر آئے. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم وہ آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج حق پسندی والا مزاج ہے کہ نہیں، ہمارے مزاج میں حق پسندی ہے یا نہیں ہے، ہم حق کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، ہم حق پر مر مٹنے والے ہیں یا حق سے نفرت کرنے والے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے. یوں تو آپ کہیں گے کہ ہر انسان کے مزاج میں اسلام طلبی ہے، حق طلبی ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر مزاج میں حق پسندی ہے. سوال یہ ہے کہ فطرت پہ باقی کتنی ہیں، کتنے لوگ اپنی فطرت پہ باقی ہیں اور کتنے لوگ اپنی فطرت سے ہٹ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم فطرت پہ باقی ہیں یا فطرت پہ باقی نہیں ہیں، ہم حق پسند ہیں یا حق پسند نہیں ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں وہ آئینہ دیکھنا ہے جس میں ہمیں اپنی تصویر نظر آئے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم حق سے مواجہ ہوں، حق ہمیں اگر دکھائی دے، کبھی حق ہمیں نظر آئے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حق کی تلاش میں، ہم حق پسند ہیں، اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دعوے میں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے حق پیش کیا جائے گا, تو جب حق کا آئینہ آپ کے سامنے دکھایا جائے گا یا حق آپ کے سامنے دکھایا جائے گا, تو آپ اس کے تعلق سے کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ کیا آپ حق کو دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں, حق کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ جب حق آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ حق کو مان لیتے ہیں, یا یہ کہ جب حق آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ جب آپ کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو آپ پہلو بدلتے ہیں, پینترے بدلتے ہیں, نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں. حق کو ماننے کی جب بات آتی ہے تو حق کے سلسلے میں آپ بے طرف ہو جاتے ہیں. تسلیم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تسلیم نہیں کرتے. دل چاہتا ہے انکار کرے, زبان اقرار کرتی ہے. ایسی صورت میں کیسے حق مل سکتا ہے؟ تو حق انہی کو ملے گا جو حق دیکھ کر حق بات کو تسلیم کر لیں, جو حق کو دیکھ کر حق بات کو مان لیتا ہے. ایسے انسان کو ادب کی زبان میں منصف مزاج انسان کہا جاتا ہے. غور فرمائیے گا, اور طلب بات ہے کہ جو لوگ حق کو دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں, جن کے مزاج میں ہٹ دھرمی نہیں ہے, جن کے مزاج میں اناد نہیں ہے, جن کے مزاج میں کفر نہیں ہے, جن کے مزاج میں بغاوت نہیں ہے, جن کے مزاج میں انکار نہیں ہے, طغیان نہیں ہے, بغاوت نہیں ہے, وہ لوگ مان لیتے. ایسے لوگ, یہ مزاج کے لوگ جو حق کو دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں, ایسے انسانوں کو ادب کی زبان میں منصف مزاج انسان کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو حق کو دیکھنے کے بعد حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ حق کو ہم مانیں گے نہیں, ہے حق مگر ہم مانیں گے نہیں, حق کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ حق ہے, جبکہ حق کو دیکھ چکے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے. ایسے انسانوں کو ادب کی زبان میں ضدی مزاج انسان کہا جاتا ہے. ضدی مزاج انسان کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو حق کے سلسلے میں پینترے بدلتے ہیں, رنگ بدلتے ہیں, جن کا مزاج حق کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کرتا, ایسے انسانوں کو ادب کی زبان میں متلون مزاج انسان کہا جاتا ہے. اگر لفظیں گاڑی ہو رہی ہیں تو میں اسے ابھی تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. یعنی ادب کی زبان میں جن کو منصف مزاج کہا جاتا ہے, اسی کو قرآن کی زبان میں مومن کہا جاتا ہے. جن کو ادب کی زبان میں ضدی مزاج کہا جاتا ہے, اسی کو قرآن کی زبان میں, دین کی زبان میں, شریعت کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے. اور جن لوگوں کو ادب کی زبان میں متلون مزاج انسان کہا جاتا ہے, اسی کو قرآن کی نظر میں, دین کی نظر میں منافق کہا جاتا ہے. مومن وہ نہیں ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. صلوات پڑھے محمد والے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر اقرار کرنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے جب تک کہ اس کے مزاج میں اسلام نہ ہو، اس کا مزاج اسلامی مزاج نہ ہو، اس کا مزاج حق پسند. کلمہ حق کہہ تو رہا ہے لیکن حق ماننے کے لیے طبیعت چاہ ہی نہیں رہی ہے، کراہتن کہہ رہا ہے، خوف کے مارے کہہ رہا ہے، سماج کے ڈر سے کہہ رہا ہے، معاشرہ کہلوا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، زمانہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. ایک صاحب تھے، ہمارے بزرگ آدمی تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کو رحمت نازل کرے، مگر کیا ہے سادہ مزاج انسان تھے. کہتے تھے سب بولا شاہ برا، ہم بولا شاہ برا، سب بولا شاہ اچھا، ہم بولا شاہ اچھا. سب کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہم کہہ رہے لا الہ الا اللہ. جب سب کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم بھی کہنا چھوڑ. سب کہہ رہے یا حسین، ہم کہہ رہے یا حسین. سب کہہ رہے یا علی، ہم کہہ رہے یا علی. اب جب سب چھوڑ دیں گے تو نعوذ باللہ ہم بھی چھوڑ دیں گے. سب مان رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. سب ماننا چھوڑ دیے، ہم بھی ماننا چھوڑ دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم حق کو جو مان رہے ہیں وہ حق سمجھ کے مان رہے ہیں، نہیں، بلکہ حق کو مان رہے ہیں لوگوں کے کہنے پر، سماج کے خوف سے، ورنہ مزاج نہیں ہے حق پسندی کا، دل سے نہیں مان رہے ہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے، لہذا جب بھی خلوت میں ملتے ہیں تو بس، جب کوئی معاشرے کا خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی سماج کا خوف نہیں ہوتا ہے، پھر دیکھیے اکیلے میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں، تنہائی میں کتنی عبادت ہوتی ہے، اس وقت پرکھا جائے گا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی. معلوم یہ ہوا کہ مزاج ہمارا حق پسند ہے تو ہم مومن ہیں، اگر مزاج میں حق پسندی نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. بلکہ اگر انکار نہیں کر رہے ہیں، دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منافق ہیں. منافق ہیں، منافق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اسے منافق سمجھیں، اس کا مزاج ہے نفاق، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ حق دیکھنے کے بعد حق کا انکار کر دیتا ہے. میں نے کیا کہا؟ ایسے انسان کو ادب کی زبان میں ضدی مزاج، ہٹ دھرم انسان کہا جاتا ہے، اور قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، جو ماننا نہیں چاہتا، ماننا نہیں چاہتا. حق ہے لیکن ماننا نہیں چاہتا. ایک شخص نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے شرط یہ باندھی ہے کہ دو اور دو پانچ مجھے ثابت کر دکھائے تو میں فلاں شرط باندھ رہا ہوں، شرط باندھ رہا ہوں اس بات پر کہ میں فلاں چیز تجھے دوں گا اگر تو مجھے یہ ثابت کر دے، مجھے یہ مجھ سے اقرار کروا لے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں پانچ ہوتے ہیں. بیوی نے کہا کہ تم تو شرط ہار جاؤ گے اس صورت میں، کیونکہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، پانچ نہیں ہوتے، تم تو ہار جاؤ گے. اس نے کہا تم نے شرط میں یہ نہیں غور کیا کہ میں نے شرط یہ لگائی ہے کہ دو اور دو چار مجھے کوئی ثابت کر دے. وہ لاکھ دلیلیں دے گا، میں مانوں گا نہیں. وہ لاکھ سمجھائے گا، میں تسلیم نہیں کروں گا، میں تو ماننے سے انکار کر دوں گا. وہ دلیل دے گا میں انکار کر دوں گا، وہ دلیل دے گا میں انکار کر دوں گا، وہ ثبوت پیش کرے گا میں انکار کر دوں گا. میں نے کہا کہ کوئی مجھے ثابت کر دکھائے، وہ ثابت کرے گا میں مانوں گا نہیں. ہٹ دھرمی والا مزاج، ضدی مزاج، تسلیم نہیں کروں گا. کہا یہ دلیل سے خدا ہے، یہ دلیل سے خدا ہے. افی اللہ ہی شکن، کیا اللہ کی ذات پہ بھی شک ہو سکتا ہے؟ وہ حق ہے، اس پر شک ہو سکتا ہے. لیکن نہیں ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں مانیں گے. نہیں نہیں ماننے کی بھی کوئی دلیل ہے؟ لیکن نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے. اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل ہے تو کہ وہ بھی نہیں ہے. پھر کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہو؟ مزاج میں انکار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہتے نہیں نہیں مانیں گے. عزیزان گرامی، یہ ہے سچائی، یہ ہے وہ آئینے جس کا ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ان آئینوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، جو حقیقت میں یہ آئینے ہیں لگے ہوئے لیکن ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے. ہم حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہم حقیقت سے مواجہ نہیں ہونا چاہتے. قرآن مجید نے، قرآن مجید کے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے، اس قلعے میں داخل ہونے سے پہلے یہ تین آئینے نصب فرما دیے ہیں تاکہ اس قلعے میں داخل ہونے والا، قرآن مجید میں آنے والا کوئی بھی شخص اپنا اپنی شکل ان آئینوں میں دیکھے اور اس کے بعد قرآن کے قلعے میں داخل ہو. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ تینوں آئینے موجود ہیں قرآن مجید میں، جس میں ہم اور آپ اپنی صورتیں دیکھ سکتے ہیں یا جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے. کیا رمز ہے، کیا حکمت ہے ترتیب قرآن میں، یہ تو مصطفیٰ جانے. کہ ترتیب قرآن کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کو فلاں نے مرتب کیا ہے، قرآن کو فلاں نے مرتب کیا ہے، سب غلط ہے. قرآن کو مصطفیٰ نے مرتب کیا ہے، سورہ بھی مصطفیٰ نے مرتب کیا ہے، سوروں کی جگہ بھی مصطفیٰ نے طے کیا ہے. سورہ حمد کو پہلے ہونا چاہیے، کسے معلوم ہے؟ اس کے بعد سورہ بقرہ آنا چاہیے، یہ کس کو معلوم ہے؟ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کو ہونا ہے، کسے پتا چلے؟ کسے یہ اس بات کا علم ہوگا؟ یہ سورہ بقرہ حضور کے زمانے میں تھا، سورہ حضور نے ترتیب دیا تھا، سورہ برات حضور کے زمانے میں تھا، سورہ حمد حضور کے زمانے میں تھا. چنانچہ قرآن کو کھولیں آپ تو پہلے ہی صفحے پہ، یعنی سورہ حمد کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اندر داخل ہوں گے قرآن میں، تو پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ تینوں آئینے ملیں گے کہ ان تینوں آئینوں سے ہو کے گزرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ واقعی آپ حق پسند ہے یا نہیں ہے. یعنی ادب کی زبان میں جنہیں منصف مزاج کہا جاتا ہے، اور قرآن کی زبان میں جنہیں مومن کہا جاتا ہے، اور ادب کی زبان میں جنہیں ضدی مزاج کہا جاتا ہے، اور قرآن کی مذہب مزاج میں جنہیں کافر کہا جاتا ہے، ادب کی زبان میں جنہیں متلون مزاج کہا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں جسے منافق کہا جاتا ہے، یہ تینوں میں سے ہم کس آئینے میں ہماری شکل نظر آتی ہے، قرآن مجید نے پہلے ہی صفحے پر یہ آئینے نصب فرما دیے ہیں. اب پڑھیے قرآن مجید. ہاں، اب ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں شیخیں جو نکلی تھیں، یہ تینوں قسم جو بنی تھی، وہ اس صورت میں بنی تھی کہ آپ حق دیکھ کر حق کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا اس میں پینترے بدلتے ہیں. تو تین صورتیں ہوئی تھی. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی کو حق سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق سمجھ ہی میں نہ آئے، حق دکھائی نہ دے. کیونکہ جب حق دکھائی دیتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں، یا مان لیتے ہیں یا پینترے بدلتے ہیں. تین ہو گئی قسمیں. ایک چوتھی قسم بھی ہو سکتی ہے کہ حق ہی سمجھ میں نہ آئے. تو کیا ممکن ہے کہ حق اور سمجھ میں نہ آئے؟ تو قرآن اس کا پہلے ہی سدے باب کر رہا ہے، پہلے ہی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ حق ہے کہ جس کی پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ حق وہ ہے کہ جو قابل شک نہیں ہے. حق اور دکھائی نہ دے، اتر آست کے خود بے پوجت، نہ کہ عطار بے پوجت. اتر وہ ہے جو خود اپنی پہچان بنا لیتا ہے، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اتر اپنی خوشبو خود دیتا ہے، حق خود اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. لا ریب فی ہدن للمتقین. اور میں نے کیا کہا کہ منصف مزاج کو قرآن مومن کہتا ہے. مومن کسے کہتا ہے؟ کون ہوتا ہے مومن؟ اب پڑھیے قرآن مجید. مومن کسے کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ وہ آئینہ بتا دیا. اگر آپ کو غیب پر ایمان ہے، اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں، اگر آپ زکات دینے والے ہیں، اور آپ کو آخرت پر یقین ہے، تو آپ یقیناً مومن ہیں. یا پھر یہ کہ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہیں مومن. اس کے بعد ضدی مزاج اور کافر، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ پڑھیے آیت. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور فرمایا آپ نے، وہی ہے آیت، کہیں اور نہیں ہے. یعنی ایک آئینہ دکھا دیا، منصف مزاج مومن کا آئینہ دکھا دیا، اس کے بعد قرآن دوسرا آئینہ دکھا رہا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، اس مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ اے رسول، چاہے آپ انہیں ڈرائیں کہ چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن جسے کافر کہتا ہے، ادب جسے ضدی مزاج کہتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ضدی مزاج لوگ ہیں. حق دیکھنے کے بعد حق کو مانتے نہیں ہیں. دونوں کو پہچان لیا گیا. اب ہے منافق کی پہچان. منافق کی پہچان بہت مشکل ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے فوری آیتیں شروع کی تو پورا ایک صفحہ منافقین کے بارے میں آیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہا ہم ایمان لائے. جب شیاطین کے ساتھ خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے آپ کے ساتھ ہیں. ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کرے گا. یہ ایک بیماری ہے کہ حق دیکھ کر پینترے بدلنا, یہ ایک بیماری ہے. نہ مرتے ہی ہیں نہ زندہ ہی رہتے ہیں, یہ بیماری ہے. منافقت ایک بیماری ہے. کفر موت کا نام ہے, ایمان حیات کا نام ہے. نفاق ان دونوں کے درمیان میں شیش و پنج کی زندگی ہے کہ جو بیماری ہے. نفاق وہ بیماری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منافقین از کفار بدترن, منافقین کفار سے بھی بدتر ہیں. جن کے وجود سے بدبو آتی ہے, جو اسلام کے لیے سب سے بڑے نقصان دے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمیں اپنے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حق کے سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت ہے. حق کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو مزاج ہے, وہ حق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. آپ کے مزاج میں کتنی حق پسندی ہے وہ دیکھا جائے گا. یعنی والوزن یومئذ الحق, جس دن حق کو وزن کے طور پہ پیش کیا جائے گا اور حق کے معیار پہ, حق کے میزان پہ تولا جائے گا. میزان بھی حق ہوگا, وزن بھی حق ہوگا. اور اس وزن, دیکھیں میزان کہتے ہیں ترازو کو, ترازو کے ایک پلڑے میں وزن ہوتا ہے, جسے ہم جو ہے بٹ کہتے ہیں, یا جو بھی چیز ہو, چاہے وہ پتھر کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو. ایک کلو, دو کلو, دس کلو کا جو پتھر ہوتا ہے اسے وزن کہا جاتا ہے, جو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے. اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھا جاتا ہے, وہ موزون, وہ چیز جو ناپی جاتی ہے, جو تولی جاتی ہے. جس سے تولا جاتا ہے اسے وزن کہا جاتا ہے, اور جس چیز کو تولا جاتا ہے اس کو موزون کہا جاتا ہے, اور جس جو چیز تولتی ہے اس کو میزان کہا جاتا ہے. ہوگی بات, میزان کہا جاتا ہے. ترازو میزان ہے, تولنے والی چیز میزان ہے. جس کے ذریعے سے تولا جائے وہ وزن ہے, اور جو چیز تولی جاتی ہے پلڑے میں رکھ کے تولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں موزون. جو چیز ناپنے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وزن. کپڑے کو ناپا جاتا ہے, سیب کو کہ عدد کے حساب سے اسے شمار کیا جاتا ہے. ہر چیز کا وزن الگ الگ ہوتا ہے. شعر ہے, شعر کا وزن الگ ہوتا ہے. وزن, قافیہ, ردیف, یہ کیا ہے, شعر کا وزن ہے. تو شعر کے وزن کو اس تھرمامیٹر سے نہیں ناپا جاتا. ہر چیز کا تھرمامیٹر الگ ہوتا ہے, ہر چیز کا ترازو الگ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک چیز تولنے والی ہوتی ہے. آٹا تولا جاتا ہے, چاول تولا جاتا ہے, گیہوں تولا جاتا ہے, دال تولی جاتی ہے. کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ناپی جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے تھرمامیٹر کے ذریعے سے اس کے اندازے مقرر کیے جاتے ہیں, حرارت و برودت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو جو چیز تولتی ہے, ناپتی ہے, اسے وزن کہا جاتا ہے. اور جو چیز جس کے ذریعے سے جو ناپی جا رہی ہے وہ موزون ہے. تو عزیزان گرامی, اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یا علی میزان و میزان رکھ, جو ترازو ہے وہ تمہارا ترازو ہے. یعنی امیر المومنین کو کہا جاتا ہے میزان حق, میزان الاعمال، میزان الاعمال یعنی اعمال کا میزان. علی وہ حق ہے، وہ وزن ہے کہ علی کے وزن پر ہمارا ایمان تولا جائے گا، یعنی علی ابن ابی طالب کے حساب پر آ رہا ہے ایمان تو مومن ہے. علی ابن ابی طالب اصل معیار ہے، معیار حق وہ ہے، وزن وہ ان کے وزن پہ تولا جائے، مومن ہے نہیں ہے. کیسے معلوم ہو جائے گا؟ لائیے اعمال علی کو سامنے رکھیے، اعمال علی کس طرح ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. وزن قیامت کے دن والوزن یوم اذن الحق، جس دن حق وزن بن جائے گا اور آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا مزاج، آپ کی حرکات و سکنات اور آپ کے اشارے، یہ سب چیزیں ناپی جانے والی ہیں، اشارے ناپے جائیں گے قیامت کے دن. اس کا بھی قبر میں عذاب ہوگا، قیامت میں عذاب ہوگا، جو اشاروں سے جس کا مذاق اڑایا تھا، اشاروں سے جس کی توہین کی تھی، ہنس کے توہین کی تھی، مذاق اڑا کر توہین کی تھی، مسکرا کے توہین کی تھی، اشاروں میں توہین کی تھی، بہرحال ایک ایک چیز کا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی، وہ سب دیکھے گا. کیا عجیب ہے، اس دن حق کے میزان پہ تولا جائے گا. عزیزان گرامی، یہی نظام حق کو برپا کرنے کے لیے امام حسین چلے تھے، میزان بن کے چلے تھے، وزن بن کے چلے تھے. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں حق دکھاتا ہوں، میں نظام حق قائم کرنا چاہتا ہوں، میں باطل کی دیواریں گرانے کے لیے جا رہا ہوں، میں ظلم کی دیواریں گرانے کے لیے جا رہا ہوں، میں باطل نظام کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، باطل کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جہاں عدد حق ختم ہوتا ہے وہیں سے باطل شروع ہوتا ہے، جہاں حق نہیں آتا وہیں باطل نظر آتا ہے، ورنہ باطل کا کوئی وجود نہیں ہے، باطل کا اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہل کی اپنی حقیقت نہیں ہے. جہاں علم ختم ہو جاتا ہے وہیں سے جہل شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے علم ختم ہوا وہاں سے جہل شروع ہوا. علم کی عدم موجودگی کا نام جہل ہے. جہاں پر نور ختم ہوا وہیں سے ظلمتیں شروع ہوئی، جہاں نور ختم ہوا اندھیرا شروع ہوا، جہاں حق ختم ہوا وہیں سے باطل شروع ہوا. باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. حسین آئے تو حق آیا، حسین کا آنا، حسین کا اٹھنا قیام حق کے لیے باطل کی دیواروں کو چکنا چور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل تو پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا، یہ حباب ہے جسے ہاتھ لگاتے ہی اتنے نازک ہوتے ہیں، یہ حباب، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نقذف الحق بالباطل، ہم باطل کے ذریعے سے، ہم حق کے ذریعے سے باطل کے مغز کو کچل دیں گے. یعنی حق آئے گا تو باطل کو کچل دے گا. باطل حباب ہے، اندر کچھ نہیں ہے، یہ پانی کا بڑبڑا ہے، یہ بلبلے باطل ہے. یہ اس کے اوپر ایک انگلی رکھیں گے ان حبابوں پر تو یہ حباب ٹوٹ جائیں گے. اندر خالی ہے ان کی، کچھ نہیں ہے، یہ ہے باطل. باطل کے اندر کچھ نہیں ہوتا، باطل کے اندر کچھ طاقت نہیں ہوتی، حق میں طاقت ہوتی ہے. انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، ابھی بہت ہے باتیں اس سلسلے میں. ایک اشرہ یہ موضوع کے لیے کافی نہیں ہے، اس عنوان پہ کئی اشرے پڑھے بھی جا چکے ہیں، میں بھی کئی مجالس اس سلسلے میں پڑھ چکا ہوں. بہرحال آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی احادیث، کتنی آیتیں قرآن مجید کی، کتنے واقعات، اتنا طویل موضوع کہ جو ہمیشہ سے چلتا رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، مسلسل حق و باطل کا مارکا رہا ہے، آدم و ابلیس کے درمیان میں ٹکراؤ ہوا اور موسیٰ و فرعون کے درمیان میں ٹکراؤ ہوا، آدم و ابلیس کے درمیان، ابراہیم و نمرود کے درمیان، محمد مصطفیٰ ابو لہب و ابو جہل کے درمیان، اسی طرح حسین اور یزید کے درمیان، ہمیشہ ہمیشہ سے حق اور باطل کا مارکا رہا ہے، لیکن کربلا وہ محور ہے، کربلا وہ مرکز ہے جہاں پر آ کر فرعونیت شدادیت ایک جگہ پر اور ادھر آدمیت اور آدم کے وارث بن کر، نوح کے وارث بن کر، خلیل کے وارث بن کر، کلیم کے وارث بن کر حسین ٹھہرے ہوئے ہیں، حسین وارث خلیل ہے، حسین وارث کلیم ہے، حسین وارث مسیح ہے، حسین وارث محمد مصطفیٰ ہے، اور ادھر یزید نمرود اور شداد کا جانشین بن کے ٹھہرا ہوا، یہ مقابلہ جو ہو رہا تھا وہ در حقیقت ابراہیم اور نمرود کے درمیان کا مقابلہ تھا، یہ مارکا وہ تھا کہ جس میں حق پسند ایک مرکز پر جمع ہو گئے. انشاءاللہ یہ سب باتیں ناتمام ہیں، حق ایک مرکز پر چمٹا تھا، تبھی میں کہتا ہوں کہ کربلا تمام فتوحات اسلامیہ پر فوقیت رکھتی ہے. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں بیان کیا جائے گا کہ کربلا جو حق کو باطل کا مارکا ہے، تمام دنیا کے مارکے میں کربلا کو کیا خصوصیت و امتیاز حاصل ہے، یہ ہمیں ان مجلسوں میں معرفت حاصل کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ جتنے مارکے حق کو باطل کے چلے ہیں ان میں کربلا کو کیا امتیاز حاصل ہے، کربلا کو کیا خصوصیت حاصل ہے کہ کربلا تمام فتوحات اسلامیہ پر، تمام حق و باطل کے مارکوں میں سب سے آگے بڑھ گئی کربلا. اور کربلا اس لیے آگے ہے، صرف اشارے کر رہا ہوں کہ کربلا میں جو شوق دیکھا گیا، کربلا میں جو اشتیاق دیکھا گیا موت کے لیے، وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا. دنیا کی ہر جنگ میں وہ حوصلے نہیں دیکھے گئے جو کربلا میں دیکھا گیا. ہاں صفین کا مارکا دیکھیے، صفین کا مارکا دیکھیے کہ جہاں امیر المومنین کہہ رہے ہیں یا اشبہ الرجال، اے مردوں کی صورتوں والوں، تم مرد نہیں ہو، تم حق پر ہو کر ڈٹے ہوئے نہیں ہو، اور وہ لوگ باطل پر ہو کے ڈٹے ہوئے ہیں، تم حق پر. یعنی امیر المومنین اپنے لشکر والوں پہ غصہ کر رہے ہیں اور اپنے امیر المومنین اپنے سپاہیوں پر بگڑ رہے ہیں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو روک رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے. یہ تو میں ہلکا سا فرق بتا رہا ہوں، کربلا اور صفین کا فرق. وہاں لشکر آمادہ کیے جا رہے ہیں، یہاں بچے میدان میں آنے کی دعا مانگ رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے، مولا ہمیں اجازت. کربلا کے میدان میں جتنے امام حسین کے اصحاب میں، انصار میں جتنی اجازتیں امام حسین سے لی گئی ہیں، ان سب میں، ان تمام جدائیوں میں جناب قاسم کو جو اجازت دی گئی ہے وہ بہت عجیب تھی. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی کربلا میں، امام حسین کے پاس بار بار قاسم آتے رہے، لیکن ہر بار امام حسین کہتے تھے بیٹا میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں. اور جناب قاسم یہ سوچ رہے تھے کاش میرے بابا ہوتے تو میں بابا سے کہتا بابا مجھے مرنے کی اجازت دلائیے، چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں، چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے آپ مرنے کی اجازت دلائیے. اور اگر بابا ہوتے قاسم کے تو قاسم کو اجازت ملنے میں دیر کیوں لگتی، حسن مشتبہ ہوتے تو کہتے بھیا حسین پہلے میرا لال شہید ہوگا، لیکن چونکہ حسن نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے پاس جب جب قاسم آتے کہتے میرے لال تمہارے باپ شہید ہو چکے، تمہاری ماں کا تم تنہا سہارا، تمہارے تم بڑے فرزند ہو، تمہاری موجودگی میں تمہاری ماں کو سکون ملے گا، لہذا میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کتنے مرتبہ قاسم اٹھے، قاسم روتے رہے، دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے، گریہ کرتے رہے، ماں کی خدمت میں گئے، پھوپھی کی خدمت میں گئے. بعض روایتیں کہتی ہیں جب قاسم بے چین ہو گئے اور جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو ماں نے ایک تعویذ نکال کے دیا، ایک خط نکال کے حوالے کیا، کہا کہ بیٹا شاید یہ خط تمہاری مدد کر سکے، اس لیے کہ تمہارے بابا نے یہ خط میرے حوالے کر کے کہا تھا جب قاسم کوئی مشکل میں آ جائے تو قاسم کے حوالے یہ خط امام حسین کے حوالے کر دینا. جناب قاسم وہ خط لے کے امام حسین کی خدمت میں پہنچے، جب بھائی کا وصیت نامہ پڑھا تو یہ پیغام تھا کہ حسین قاسم کو اجازت دے دینا، اس لیے کہ قاسم میری طرف سے تمہارا فدائی ہے. جناب قاسم اپنے باپ کی جانب سے، اپنی ماں کی طرف سے، ماں نے اجازت دی، پھوپھی نے اجازت دی، امام حسین علیہ السلام کہتے تھے میرے لال پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ، پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آؤ. قاسم جاتے تھے، واپس آتے تھے، کہتے تھے اب مجھے اجازت مل گئی. امام حسین علیہ السلام سے رو رو کے کہا کیا چچا جان میرا نام فہرست شہادت میں نہیں ہے، کیا میری قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہے؟ تو ایک مرتبہ قریب بلا کے پوچھا میرے لال قاسم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو کہا چچا جان اہلا من الاسر، کہ میرے نزدیک موت تو شہد سے زیادہ شیرین ہے. جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا. مقتل کے جملے یہ ہے کہ علی اکبر گئے، کڑیل جوان گیا تو حسین اتنا لپٹ کے نہیں ہوئے، علی اصغر کو رخصت کیا تو اتنا لپٹ کے نہیں روئے. کربلا میں کتنے شہید ہوئے، اب پاس گئے نہیں روئے جتنا قاسم لپٹ کے روئے. ہائے میرے بھائی حسن کی نشانی، ہائے ام فروہ کا وہ جیالا، حسن کا لال شام کے بادلوں میں گر گیا. قاسم چلے اجازت لے کے، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں حسین اپنے بھائی کی نشانی کو آنکھوں کے سامنے، تیروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان، بھالوں کے درمیان دیکھ رہے تھے. حسین قریب آ کے علی قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے، کہا عباس تم بھی آؤ. دونوں چچا بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے تھے، قاسم تلوار چلا رہے تھے، یہاں تک کہ جناب قاسم آدھا میں گھر گئے، فوج میں گھر گئے. یہ قاسم حسن کا چاند شام کی بدلیوں میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ قاسم دکھائی نہیں دیے، پشت فرس پہ قاسم دکھائی نہیں دیے. حسین ڈھونڈنے لگے، ہائے میرا قاسم آواز آئی، چچا جان میرا آخری سلام قبول قبول کیجئے، میں گھوڑے سے زمین پر آ چکا۔ حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، ایک قاتل سرحانے خنجر لیا ہوا حاسم کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی، غبار اڑا۔ اور جس وقت حسین پہنچے ہیں تو بس اتنا کہہ سکے غازی، تمہارا چچا ایسی صورت میں آیا کہ تمہاری کچھ مدد نہ کر سکا۔ اے میرے بھائی کی نشانی، اے میرے لخت جگر حاسم، تمہاری چچا مدد نہ کر سکا، لیکن ہاں لاشے کو لے کے خیمے میں پہنچتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری ماں کو تمہارا انتظار ہے۔ قاسم کو لیے ہوئے لاشے قاسم کو خیمے میں حسین لے آئے، خالی قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا جب خیمے میں پہنچا، بیویاں جمع ہو گئیں، ام فروہ کی دل خراش پر یادوں سے زمین کربلا لرز جاتی تھی، خیمے حسینی سے یتیم حسن کی شہادت کی پناہ تھی، ماتم تھا قاسم کا، صدائیں بلند ہو رہی تھی، واہ قاسمہ، واہ حسنا، واہ علیہ، واہ محمد۔ قاسم شہید ہو گئے۔ وہ سیاح